الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولا صلی و سلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں گزشتہ چند جمعوں سے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک بنیادی صورت جو اسلامی تشریعی معاملات، شریعت کے معاملات اور انفرادی اور قومی امور سے متعلق تمام شعبہ جات پر محیط مضامین کو ذکر کرتی ہے، چاہے وہ ہمارے اعتقاد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اعمال کے حوالے سے ہو، چاہے اخلاق و معاشرت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہماری سیاست اور ہمارے تشریعی اور عبادتی معاملات کے حوالے سے ہو۔ وہ ہے سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا اور گزشتہ تقریباً تین جمعے سے ہم نے ایک خاص موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی۔ اور سورہ حجرات یوں تو اپنے بساط اور اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت مختصر صورت ہے، صرف اس میں دو رکوع ہیں اور تقریباً 18 آیات ہیں، تو یہ دو رکوع پر محیط یہ صورت تو ہے، لیکن مضامین کا ایک سمندر اس کے اندر موجود ہے۔ ایک ایک لفظ کے اندر اتنی معنویت اور ہماری ترقی، دنیاوی ترقی کے ہر گوشوں سے متعلق اتنے بنیادی اصول اور رہنما اصول موجود ہے کہ مفسرین نے اپنی جگہ پر اپنے اپنے علم اور اپنے اپنے بساط کے اس کی بڑی خوبصورت تعبیر و تشریح کی ہے۔ یہ سورہ سورہ حجرات جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کی ابتدا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے منصب کے تعارف کے ساتھ ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ سورۃ مبارکہ اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جب قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے اور پوری اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً 9000 مربع میل سے زیادہ اسلامی حکومت پھیل چکی ہے، اور 9000 مربع میل کی اس زمین پر محیط اسلامی حکومت کے قوانین سورۃ النساء، سورۃ المائدہ اور قرآن کریم فرقان حمید کی بنیادی سورۃ، سورۃ النور، سورۃ البقرہ جو ابتدا میں مدینہ منورہ میں ہجرت کے ساتھ اتر رہی ہے، اب یہ سورہ مبارکہ سورہ حجرات ایک خاص مضامین کو ذکر کرتی ہے اور اس میں اسلامی سیاسی بنیاد کن اصول پر ہے اور اسلام کی سیاسی بنیادیں کن اصول پر ہے، اسلام معاشرت اور انسان کی ضرورت اور زیست کے حوالے سے، اس کی زندگی کے تقاضوں کے حوالے سے، چاہے اس کی انفرادی زندگی ہو یا اس کی قومی زندگی ہو، اس کی اجتماعی زندگی، اس کی ملی زندگی ہو، اس کی معاشرت، اس کی اقتصادیات اور الغرض امن و امان کے حوالے سے، کوئی بھی قانون کے حوالے سے، یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید اس سورہ مبارکہ کے اندر مختصر سی صورت کے اندر بڑی بنیادی بات ذکر کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تعارف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کا کرایا جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریعی حیثیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام میں سیاسی حیثیت. الغرض شعبہ زندگی کے ہمارے کوئی بھی شعبے ہوں تو تمام شعبہ جات پر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بنیادی حیثیت ہے, بحیثیت نبی کے, بحیثیت ایک امیر کے, بحیثیت محض, بحیثیت ایک قانون دان کے, بحیثیت ایک مضبوط مدبر مفکر کے, اس حوالے سے قرآن مجید آپ کے مضمون کو ذکر کر رہا ہے اور آپ کے مقام کو ذکر کر رہا ہے. سورہ حجرات کی ابتدا ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب جلیل کے ساتھ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یہ بنیادی جملہ ہے جس کو ہم پڑھ کر گزر جاتے ہیں, لیکن اس ایک آیت کے اندر اور صرف اس جملے میں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, ایک معنی کا اور ایک مفہوم کا اور ایک میسج اور پیغام اور ہدایت کا ایک سمندر موجود ہے. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے چند باتیں ہم گزشتہ جمعوں سے ذکر کر رہے ہیں, تو خاص اس موضوع کی طرف ہم آئیں اور خاص طور پر اسلامی سیاست کے جو بنیادی اصول ہیں جس پر انسان نظام مصطفیٰ قائم ہوتا ہے, اسلامی ریاست جس پر قائم ہوتی ہے, اسلامی وطن جس پر قائم ہوتا ہے, اسلامی قوانین جس پر قائم ہوتا ہے, اسلامی سٹیٹ جس بنیاد پر استوار ہوتی ہے, اس کے بنیادی اصول یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو, اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر اللہ اس کے رسول سے آگے نہ جانا, مقدم نہ ہونا, واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ جو جملہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ جانا, میں نے گزشتہ جمعے اس بات کی وضاحت کی تھی, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ جانا, سبقت نہ کرنا. اب کس چیز میں سبقت نہ کرنا, کس چیز میں آگے نہ جانا, اس کو ذکر نہیں کیا. اور عربی زبان کے اندر یہ مہارت ہے کہ جب کسی ترکیبی جملے کے اندر مفعول کے افراد زیادہ ہوں اور کثیر ہوں تو پھر اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, یعنی اب یہ نہیں بتایا کہ اس چیز میں رسول سے آگے نہ جانا, اس چیز میں رسول سے آگے نہ جانا, اس چیز میں رسول سے آگے نہ جانا, کیونکہ اگر کسی ایک چیز کی وضاحت ہو جاتی تو انسانی فکر وہیں پر مقید ہو جاتی, بلکہ شعبہ زندگی کے تمام شعبوں کو اور انسان کی تمام تر توجہ اور ترقی اور قبول و رد کے تمام تقاضوں کو رسول کے حکم کے تابع کیا جا رہا ہے. اور فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, تمہاری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں سب رسول کے حکم کے تابع ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں. تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, تمہیں ہرگز کوئی اجازت نہیں کہ اپنی عبادت کے اندر, اپنے اخلاق کے اندر, اپنی معاشرت کے اندر, اپنے عقیدے کے اندر, الغرض اپنی سیاست کے اندر کوئی قانون, کوئی اصول اور کوئی ایسی چیز تم بناؤ اپنے فکر اور اعتقاد کے حوالے سے, یا عبادت کے حوالے سے, یا طرز زندگی اور نظم زندگی کو گزارنے کے حوالے سے کوئی سیاسی اصول بھی تم ایسا بناؤ کہ جو اللہ اس کے رسول کے بیان کردہ اصول سے متصادم آ جائیں, یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. فرمایا تمہاری زندگی کے تمام اصول رسول کے قول کے تحت ہیں, اور رسول کو ہم نے ایسی شریعت عطا فرمائی ہے کہ تمہارے عقیدے سے لے کر تمہاری زندگی کے ہر شعبوں پر انہوں نے تمہاری زندگی کے تقاضوں کو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ذکر کر دیا ہے. تو لہذا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اس میں تم نے رسول سبقت نہیں کرنا ہے, بلکہ رسول کا حکم وہاں پر موجود ہوگا, اسی حکم کو اپنا امیر بنانا ہے اور اس کے تحت اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے. تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ چلو. عموماً تو یوں ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس اعتبار سے نازل ہوئی کہ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے پہلے قربانی کر دی. حضرت برہ بن عازب کے ماموں نے عید الاضحیٰ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے پہلے قربانی کر لی. جب یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ دوبارہ قربانی کرو, اس لیے کہ جب میں نے نہیں کی تو تم نے کیسے کر لی. تو آپ دیکھیں اس امور کے اندر قربانی کا حکم ہے, ٹھیک ہے, قربانی کرنی چاہیے, ایک خاص وقت ہے, وہ وقت آ گیا, نماز ادا کر دی گئی ہے, فجر طلوع ہو گیا, فجر پڑھ لی, نماز ادا کر لی گئی ہے, اب قربانی کوئی بھی کرے لیکن اللہ اس کے رسول اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کے پیارے محبوب کے حکم کی اور آپ کی اتباع کی مضبوطی اور ضرورت اتنی سخت ہے کہ اس صحابی نے گھر جا کر اپنا بچڑا پہلے ذبح کر دیا. کسی صحابی نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, ابھی آپ نے اونٹنی کو نہر نہیں کیا اور برہ بن عازب کے ماموں نے جو ہے وہ پہلے قربانی کر لی. سرکار نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی, جانور تو حلال ہے لیکن عید الاضحیٰ کی یہ قربانی نہیں ہوئی. اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر رسول سے آگے نہیں جانا ہے. تمہاری زندگی کے ہر شعبے کے اندر رسول کی ذات جو ہے وہ امامت کرے گی. تو یہاں پر پھر وہ صحابی آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا دوسرا کوئی جانور ہے تو اس کو ذبح کر لے. تو کہا یا رسول اللہ دوسرا تو کوئی جانور میرے پاس ہے نہیں. سرکار نے فرمایا پھر بھی غور کر. کہا حضور ہاں، 6 مہینے کا ایک بکری کا بچہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ چل تجھے اجازت ہے کر لے، حالانکہ شریعت مطہرہ میں 6 مہینے کے بچے کی اجازت نہیں. تو یہاں سے حضور کی تشریعی حیثیت اور قانونی حیثیت کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم قانون ساز ہیں، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے قانون بنانے والے ہیں، تشریعی حیثیت ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا، اور وہ 6 مہینے کا جو بکری کا بچہ اسی کو ذبح کر لے، اور اللہ رب العالمین تیری قربانی کو قبول فرمائے گا. تو اس واقعے سے یہاں پر روشنی پڑتی ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر اللہ اس کے رسول کے آگے بڑھنا نہیں ہے. ایک بات خاص طور پر اس مضمون کے اندر اشارہ ہو رہا ہے، ماضی بعید میں ایک فرقہ ہند کے اندر پیدا ہوا اور اس نے سنت کی تشریعی حیثیت کو توڑنے کی کوشش کی، جس میں بڑے بڑے نام ہیں. آپ کو صرف جس طرح شیاطین کا نام قرآن واضح کرتا ہے تاکہ آپ اس سے بچیں اور محفوظ ہو جائیں. وبائی بیماریاں آتی ہیں تو ڈاکٹر اور جو صحت کے ماہرین ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے اس سے تحفظ کی باتیں کرتے ہیں. تو لہذا ان شیاطین اور ان مضر حضرات کے نام صرف میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے آپ بچیں. سر سید احمد خان، یہ ان شیطانوں کی صف کا سب سے بڑا امام تھا. ماضی قریب کے اندر لاہور کے اندر ایک بہت بڑا بدبخت گزرا ہے جس کا نام تھا غلام پرویز. ان کی پوری ایک تسلسل ہے جنہوں نے ایک پورا ایک نظام اسلام کے شرازے کو توڑنے کے لیے، بکھیرنے کے لیے، اور اسلام کی جو پوری قوت اور شوکت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پر جمی ہوئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جو ہے وہ اسلام کی مرکزی شخصیت ہے، اور پورا اسلام جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، آپ سے ہی شروع ہوتا ہے، آپ پر ہی ختم ہوتا ہے. اور اگر ایسی کوئی ادا عقیدے کے حوالے سے ہو، عمل کے حوالے سے ہو، یا زندگی کے سیاسی اصول کے حوالے سے ہو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، آپ کے فرمان، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت کے خلاف ہو، تو اس کو اسلام نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی اس کو سیاست میں شامل کرنے کا حق ہے، نہ عبادات کے اندر شامل کرنے کا حق ہے. تو باقاعدہ ایک پری پلاننگ کے حوالے سے اسلام دشمن قوتوں نے اس فرقے کی پوری آبیاری کی ہے، جس طرح مرزائیوں کی آبیاری کی گئی ہے، اس طرح فتنہ انکار سنت جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی پوری ایک آبیاری کی گئی ہے، اور مسلمانوں کے اندر کنفیوژن پھیلانے کے لیے، اور ان کے اتحاد کو پارا کرنے کے لیے، اور ذات مصطفیٰ کو معاذ اللہ مشکوک بنانے کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی غلط انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے، کہ جس کے حوالے سے حضور کی ذات ایک محدود حلقے تک ہو جائے، ایک محدود دور تک ہو جائے، اور قرآن جو نبی کی آفاقیت کو بیان کرتا ہے، ایک نبی کے مقام کی ہماگیریت کو بیان کرتا ہے، اور قیامت تک کے معاملات کو نبی کی مٹھی کے اندر بیان کرتا ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی. اور ایک قانون ایجاد کیا گیا کہ دیکھیں، اور ایک یعنی پھنسانے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک بات کی گئی، جس طرح گزشتہ جمعے میں میں نے رد کیا، اور اس جو اب میں سوال کر رہا ہوں اور جو میں ان کا اعتراض ذکر کر رہا ہوں، اسی اعتراض پر وہ مذہب کھڑا ہے. اور کالج یونیورسٹیوں میں، فلمی اداکاراؤں میں، اور جو دین سے دور لوگ ہیں ان کے اندر یہ لوگ بہت زیادہ نفوذ کرتے ہیں. عنقریب تاریخ روڈ کے اندر بھی 2 شیاطین نے اس قسم کے قرآن سینٹر کے نام سے مراکز کھولے تھے، جس میں ان کا سارا زور یہ تھا کہ قرآن کے ترجمے پر زور دیا جائے اور احادیث پر تشکیل کی جائے. الحمدللہ کافی لڑکے ہمارے پاس آئے، ہم نے سمجھایا، ان میں اکثر نے توبہ کی ہے الحمدللہ. اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ بنیادی طور پر بنائی جاتی ہے کہ حدیث ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 23 سالہ بعثت کی زندگی تھی نا، یہ اس تک تھی، کیونکہ ابھی تمدن اور تہذیب نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اب انسان چاند پر نہیں پہنچا تھا، اب انسان ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر رہا تھا، اب انسان جدت کے اعتبار سے وہ برقی آلات اور جدت کے اعتبار سے جو سائنسی آلات ہے اس کی ایجادات نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانوروں پر سواری ہوتی تھی، خچروں پر سواری ہوتی تھی، لوگ مٹی کے گھروں میں رہا کرتے تھے. تو یقیناً نبی کی ایک حیثیت ہے، لیکن اپنے دور تک تھی، وہ 23 سالہ دور تک نبی کی حیثیت تھی. اس کے بعد کا جو دور ہے اس میں قرآن کو سامنے رکھیں گے، اور 15-20 آدمی جو قرآن کے ماہرین ہیں اور عربی کو جانتے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے، اور وقت اور مسلمانوں کو درپیش سیاسی، اقتصادی، جو بھی کرنٹ ایشوز مسلمانوں کو اس وقت درپیش ہے، یا اسلامی ریاست کوئی بننی جا رہی ہے، تو اس میں حضور کی حدیث کو ایک طرف رکھیں گے، اور حضور کی سیرت کو بھی ایک طرف رکھیں گے، قرآن کو سامنے رکھیں گے، اور 10-15-20-25 ایک مدبرین جو قرآن کی تعلیم اور ترجمے کو جانتے ہیں یا تفسیر کو جانتے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے اور اس سے شریعت کے مسائل کو اخذ کریں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت اور سنت ہے اس کا دور صرف اس وقت تک تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے، اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر رفیق اعلیٰ فرما دیا ہے تو اب حضور کی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دور ترقی کر گیا ہے. اب قرآن کی تشریحات رسول کے قول سے نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ رسول کا قول جو ہے وہ اس دور کے ساتھ محدود ہے، آج اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ انہوں نے ایک منطقانہ ایک نتیجہ بنایا جس سے نوجوانوں کو برگشتہ کرنے کے لیے، سنت حدیث کے پیغام سے دور کرنے کے لیے یہ پیغام کیا. اس کے بعد ان کا ایک مرحلہ یہ تھا کہ حدیث سے تو بعد میں لکھی گئی، حدیث سے تو بعد میں جمع کی گئی، رسول اللہ کے دور. یہ حالانکہ جھوٹ ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ روح زمین پر اتنا بڑا کذب نہیں ہوگا کہ یہ کہنا کہ حضور کے دور میں حدیث نہیں لکھی گئی، حضور نے حدیث نہیں لکھوائی سرکار. یہ ان کا دوسرا مرحلہ تھا. پہلے انہوں نے اپنے فرقے کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ دیکھو اسلام نے ترقی کرنا ہے، اسلام ایک نظام حیات ہے، قیامت تک اسلام میں لینا ہے، تو انسان کی جو ضروریات ہے وہ معاشیات کے اعتبار سے سائنسی علوم ترقی کر رہا ہے، جدید علوم آ رہے ہیں اور جدید ترقیات ہو رہی ہیں، ایجادات ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے صرف قرآن کافی ہے، قرآن سے ہم اصول لیں گے، نبی کی سیرت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ نبی نے جس دور میں قرآن کی تشریح کی تھی اس دور میں ثقافت بہت کم تھی اور تمدن میں اتنی وسعت نہیں تھی. تو یہ ان کا ایک بنایا ہوا شیطانی منصوبہ تھا جس کی بنا پر انہوں نے انکار فتنہ حدیث کی بنیاد رکھی، اور قرآن کریم نے اس آیت میں ان کے تمام بود و بند کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی. زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی دور میں، خبردار اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، بلکہ اللہ کے رسول کو ہم نے اپنے رسول کو وہ امامت کا درجہ عطا فرمایا ہے، اور تمہاری زندگی کے حوالے سے وہ اصول کی ابقریت عطا فرمائی ہے کہ صبح قیامت تک بھی اگر کوئی ایجادات زندگی کی ہوتی رہے گی اور گویا کے دور کے اعتبار سے ایجادات کے سلسلے چلتے رہیں گے، ہمارے رسول کا اصول اس پر موجود ہوگا، اور تم اس ایجاد کو قبول کرنے یا چھوڑنے کے حوالے سے اپنی مرضی کی طرف نہیں جاؤ گے بلکہ ہمارے رسول کے قول کی طرف جاؤ گے. یہ ہے اس بنیادی فرقے کا ایک خاص مضمون. اور آپ تو ماشاءاللہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو اسی میں رکھے. ڈیفنس وغیرہ کے حوالے کے اندر باقاعدہ ان کی یہ تبلیغی سلسلے ہوتے ہیں. کئی دفعہ یوں ہوا کہ الحمدللہ ان کو ہم نے للکارا ہے، پکڑا ہے، تو پھر یہ اپنا عقیدہ بھی نہیں بتاتے اور ہندوؤں کی طرح اپنا عقیدہ چھوڑا کے یہ بھاگتے ہیں. تو گویا کہ یہ وہ حضرات یا وہ نوجوان یا وہ طبقہ جو دین سے تھوڑا دور رہتا ہے یا نماز میں اس وقت آتا ہے کہ جب امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کیپچر کرنے کے لیے اور ان کو ان کی مادی اور ان کو ان کی بے حیائی کی جو باتیں ہیں اس کو اسلام کا لبادہ پہن کر اس کو آزادی دینے کے لیے، اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ایجاد کی جاتی ہے کہ قرآن تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، ترجمہ آپ سمجھ لیجئے، چار آیتیں آپ سمجھ لیجئے، عربی گرامر تھوڑی سی پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ ایجادات نکالیے. لیکن حضرات گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اصول اور آپ کے ارشادات اور آپ کے منصب کی حیثیت جو ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ اپنے دور تک نہیں ہے بلکہ صبح قیامت تک ہے. حال میں مکہ مکرمہ سے کتاب شائع ہوئی، اور مکہ مکرمہ کے اندر علم ارضیات اور ماہر علم فلکیات اور بالخصوص علم ارضیات کے ایک بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے عربی میں کتاب تحریر کی ہے، اور وہ لوگ جو نبی کے علم غیب کے انکار پر کمر باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور ہر وقت ان کا مذہب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ فرقہ ہے جو کہتا ہے سنت کی ضرورت نہیں، اور ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے کی نہیں جانتے، تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے. لیکن سنی الحمدللہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری ریاست اسلامیہ کا امیر جانتا ہے تو پھر امارت کے اعتبار سے سنی عقیدہ رکھتا ہے کہ ظاہری چیزوں کی ضرورتوں کا بھی لازمی اللہ رب العالمین نے پیارے مصطفیٰ کے سینے میں رکھا ہے، اور امت کے لیے اور انسانیت کے دلوں میں پنپنے والی فکر جو اور مرض جو ہے اس کا علاج بھی زبان مصطفیٰ کے پاس موجود ہے. جس وقت باقاعدہ یورپ کے اندر ایک پورا سیمینار ہوا اسی حوالے سے اور انہوں نے باقاعدہ مقالے پڑھے اور یہ بات کی گئی کہ اسلام کو گویا کہ ایک دقیانوسی دور میں لے کے جایا جا رہا ہے اور چرواہوں کے دور میں اور معاذ اللہ دیہاتیوں کے نقشہ دے کر اسلام کی ایک تعبیر کی جا رہی ہے، تو وہ پرویزی فرقے نے یورپ کے اندر ایک کانفرنس رکھی، اور اس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر ہم لیں گے تو اسلام پھر دیہاتیوں تک محدود ہو جائے گا، معاذ اللہ دیہاتوں کی تعلیم تک محدود ہو جائے گا، جدید تعلیمات کی طرف اسلام اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کہ ہواؤں میں پروازیں ہوں گی، جہاز کے بارے میں حضور کی حدیث کیا کہتی ہے، ٹرین کے بارے میں حضور کی حدیث کیا کہتی ہے، آج جو ہے کہ چاند پر انسان پہنچ گیا اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے، حالانکہ تمام اشارات حدیث کے اندر موجود ہیں، تمام اصول موجود ہیں، اور بڑے دعوے سے اسلامی اسکالر اور اسلامی ماہرین اس بات کو کہتے ہیں کہ قیامت تک جو ایجادات ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً یا اشارتاً اس کا اشارہ مرحمت فرمایا ہے. اور مکہ مکرمہ میں جو یہ کتاب شائع ہوئی ہے اس میں بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے، اور جو لکھ رہا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے ہیں، لیکن اس کو یہ لکھنا پڑا پرویزیوں کو جواب دیتے ہوئے. اس نے کہا تم نے یہ کہا کہ جناب آج جو ایک گویا کہ تعمیراتی نظام میں ترقی ہے، ایک برقی نظام میں ترقی ہے، سائنس کی ایجادات میں ترقی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نہیں جانتے. تو مسلم امام احمد سے اس نے حدیث لکھی ہے، اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور پاک میں فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک دن ایسا آئے گا کہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنیں گی جو آسمان کو چھو رہی ہوں گی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم امام احمد میں موجود ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے یہ پہاڑوں کے اندر سے راستے بنائے جائیں گے. تو آج آپ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنائی گئی ہے، اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی مسافتیں سمیٹ آئیں گی اور ایک دام کی گویا کہ مسافت رہ جائے گی. آج دیکھیں گورنمنٹ ترقی کر رہی ہے، آج معاملات زمزم کو وہاں تک پہنچایا جا رہا ہے، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، اور اب تو یہ ہے کہ جناب اس قسم کے گویا کہ ٹرین کے ذریعے یا سفری رابطے اس طرح کر دیے جائیں کہ چند گھنٹوں کے اندر یا اس کو بھی مختصر کر کے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے راستے بنا دیے جائیں. اور آج آپ دیکھیے جو ایجادات 14ویں صدی 15ویں صدی میں ہو رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنے دور مبارکہ کے اندر صحابہ جس وقت گھر اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ بندہ اٹھے تو اس کا سر جو ہے چھت کو لگتا تھا، اور رسول کریم نے فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں عمارتیں اتنی اونچی بڑا کرے گی کہ لوگ کعبے میں کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو وہ عمارتیں آسمانوں کو چھو رہی ہوگی. آج وہ دور شروع ہو چکا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت، جو تشریعی حیثیت، جو سیاسی حیثیت، جو امیر ہونے کی حیثیت ہے، وہ اس قدر مسلم ہے کہ زندگی کے کسی بھی اصول کے اندر اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں، اس کو سبقت کرنے کی اجازت نہیں. اور سورہ حجرات میں اسی چیز کو ذکر فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ خبردار زندگی کے کسی بھی شعبوں کے اندر تم اللہ اس کے رسول سے سبقت نہ کرنا. ہم اس حوالے سے ایک بات یہ کرتے ہیں کہ قرآن نے کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جو ہے وہ آپ کے 23 سالہ بعثت کے دور میں. قرآن میں کہیں پر بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کی بات کی ہے تو اس کے دور کو اس دور تک رکھا ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کی اطاعت کا حکم ہے. اب قرآن میں جہاں پر بھی آپ پڑھیے وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب کہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں تو ان سے کہیے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے پیار کرے گا. فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم کسی رسول کو بھیجتے نہیں مگر اس لیے بھیجتے ہیں کہ زندگی بھر اس کے قول کی اور اس کے فعل کی اطاعت کی جائے. تو جتنی بھی آیت اگر آپ پڑھیں گے آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن میں کہیں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے کی اور منصب کی حد کو بیان نہیں کیا. جہاں جہاں اللہ رب العالمین کی اطاعت کی حد کو بیان کیا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کریم کی اطاعت کی حد کو بیان کیا ہے. اور آخری بات میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ جو اسلامی نظام کھڑا ہوتا ہے تو قرآن میں جو کہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اس کے رسول سے سبقت نہ کرنا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں ایسا وقت مل جائے کہ تم اپنے محلوں کے سدھار کے لیے، اپنے علاقوں کے سدھار کے لیے، یا ایک پوری ریاست تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو تمہیں قطن ایسی اجازت نہیں کہ ایسا کوئی قانون ایجاد کرو، ایسا کوئی فیصلہ ایجاد کرو کہ جس کی بنیاد تم دنیا میں رکھو اور وہ اللہ اس کے رسول کے قول کے خلاف جا رہی ہو. تو فرما لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہر وہ قانون چاہے تمہاری ذات کے حوالے سے ہو یا تمہاری قوم کے حوالے سے ہو، وہ ہر قانون رسول کے قانون کی تشریح ہونی چاہیے اور اس کو روشنی اور اس کو تعلق رسول کی سیرت اور اطاعت کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر تم اپنی زندگی کے لیے، اپنے گھر کے لیے کوئی قانون بناؤ، اور اگر تم اپنی قوم اور ریاست کے لیے کوئی قانون بناؤ اور اس کا تعلق اگر رسول کی سیرت اور اتباع کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کو نظامی، اس کو اسلامی حکومت قرار نہیں دیا جا سکتا. اور کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی انفرادی زندگی کے لیے یا اپنی اجتماعی زندگی کے لیے ایسا قانون بنائے جس کو اللہ رسول نے بیان نہ کیا ہو. اس کو بیان کیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے اسلامی سیاست کے بنیادی اصول کو ذکر کیا اور فرمایا یقیناً جب ترقی کرو گے تو رسول جب رفیق اعلیٰ کا سفر کر لیں گے تو پھر ہوگا کیا، آگے تمہارے امیر کے لیے کیا ہوگا، وہ کس طرح اپنے معاملات کو چلائے گا. تو اب ذرا سنیے اس آیت کریمہ کو اختصار کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے اور حضور کے دین کو شریعت کے اعتبار سے یا سیاست کے اعتبار سے جو خلیفہ آگے لے کے چل رہا ہے اس کی حیثیت اسلام میں کیا ہے اور رسول کی حیثیت کیا ہے. قرآن ذکر کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. واولو الامر منکم, اور جو تم میں حکمران آ جائیں جو تم میں علماء آ جائیں ان کی اطاعت کرو. فرما فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسول, ہاں کبھی تمہارے خلیفے کے فیصلے میں جو تمہاری سیاسی زندگی کے حوالے سے ہو, تمہاری معاشی زندگی کے حوالے سے ہو, تمہاری نجی زندگی کے حوالے سے ہو, الغرض تمہاری زندگی کے کسی بھی شعبے کے حوالے سے ہو, تمہارے اوپر سربراہی کرنے والے علماء ہو یا کوئی امیر اور سربراہ ہو, اگر اس سے تمہارے اختلاف چل پڑے کہ نہیں یہ بات نہیں ہونی چاہیے یہ بات ہونی چاہیے. ہمارے یہاں جمہوریت کا ایک بھونڈا نظام ہے, ہمارے پاس جمہوریت کا بھونڈا نظام یہ ہے کہ کہتے ہیں جناب جو اکثر رائے ہوگا اس کا فیصلہ ہوگا. اب اکثر چاہے عقل سے بالکل پیدل ہوں اور 10 آدمی اس کے مقابلے مخالفت کرنے والے عقل مند ہو, لیکن بالکل جانوروں کی طرح ان 100 پاگلوں کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں جناب جمہوریت اس کو ہے, تو یہ چیز بربادی والی ہے. قرآن اس چیز کو ذکر کرتا ہے کہ بات وہ قبول کی جائے جو دلائل کے اعتبار سے, سمجھ کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے صحیح ہو. آج ہماری اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے آپ ذرا غور کیجئے کہ 100 بندے کسی بڑی تنظیم کے جن کے پاس 100 سیٹیں ہیں, وہ اگر ایک غلط بات کو پھیلا رہے ہوں اور اس کے سامنے حزب اختلاف کے ساتھ 10 بندے ہوں, لیکن وہ قوم اور قوم کی زندگی اور معاملات اور وطن کے حوالے سے صحیح بات کر رہے ہو, لیکن کرسی پر بیٹھا ہوا اسپیکر یہ کہتا ہے اکثریت ان کی ہے لہذا قانون ایسے بنے گا, تو اسلام ایسی جمہوریت کا قائل نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ 100 پاگلوں کی بات پر ساری قوم کو نفاذ پر لگا دیا جائے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیوں کے سیاسی اور تمہاری زندگیوں کے سماجی فیصلے قرآن نے کر دیے ہیں, کوئی فیصلہ قرآن نے کیا ہے نافذ خلیفہ کرے گا. اگر خلیفہ نافذ کرتے ہوئے ایسا کوئی حکم بیان کر دے جس میں اختلاف ہو جائے تو پھر خلیفے کی ذات حجت نہیں ہے. فرما فردوہ الی اللہ ورسول, پھر اس فیصلے کو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. اگر اس کا جواب جو اللہ اس کے رسول نے دیا ہے وہی فیصلہ نافذ ہوگا, خلیفے کی بات نہیں مانی جائے گی. خلیفے کی بات اس وقت تک مانی جائے گی کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی گویا کہ تشریح و تفسیر کر رہا ہوگا. آگے چل کر انشاءاللہ ہم جمہوریت پر بھی بات کریں گے اور قرآن کے حکم کے حوالے سے بھی ایک ضروری بات کریں گے. میں گفتگو ختم کرتے ہوئے صرف یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے ایک بنیادی خطبے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں سیاسی نظام کس کو کہتے ہیں, اور اسلام میں جب ریاست بنتی ہے تو سب سے پہلی ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے سب سے پہلے امیر قرار پا رہے ہیں اور پہلے خلیفہ قرار پا رہے ہیں, اور اصول جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے دستے قدرت میں ہے. جب پہلا خلیفہ آ رہا ہے تو وہ سیاسی اصول بیان کر رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی میں وہ خطبات دے دیے ہیں کہ اسلام کی سیاست کے رخ کو درست کر دیا ہے, اب جتنے لوگ آئیں گے وہ اس کو فالو کریں گے. سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ جو مدینہ منورہ میں ہوا اور یوم بھی حضرت ابوبکر صدیق کے چل رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ ایمان والو خبردار زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اس کو حضرات صحابہ کس طرح سمجھتے ہیں, تو حضرت ابوبکر کی پہلی تقریر بحیثیت خلیفہ کی, بحیثیت تقریباً 10 سے 11 لاکھ مربع میل کے امیر ہونے کے اور خلیفہ ہونے کے, پہلی تقریر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے منبر پر بیان فرمائی اور پہلا تعارف آپ کا جب ہوا تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں, انی ولیت امرکم ولست بخیرکم, میں تم پر خلیفہ بنایا گیا ہوں اور اس حال میں کہ میں تم سے اعلیٰ نہیں ہوں, یہ عاجزی فرمائی, اس حال میں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں, میں تم جیسا نہیں ہوں, تم مجھ سے اعلیٰ ہو لیکن مجھے خلیفہ بنایا گیا, یہ عاجزی فرمائی اور اس بات کو حق بیان کیا کہ مجھے خلیفہ بنایا گیا. فرمائے لوگوں مجھے تم پر خلیفہ بنایا گیا اور حال یہ کہ میں اس منصب کا اہل نہیں تھا. ایھا الناس, اے لوگوں, انا متبع, میں حضور کی شریعت کا پابند ہوں, ولیست بمبتدع, نہ کہ میں حضور کے حکم کی مخالفت میں کوئی حکم لانے والا ہوں, میں مبتدع نہیں ہوں, میں متبع ہوں, میں حضور کے حکم کو نافذ کرنے والا ہوں, حضور کے فیصلوں کو نافذ کرنے والا ہوں, حضور کے قانون کو نافذ کرنے والا ہوں. ولیست بمبتدع, میں حضور کے فیصلے کے مقابلے پر اپنے فیصلے کو نافذ کرنے والا نہیں. آگے کیا فرماتے کہ میری حیثیت کیا ہے, فرما فین احسنتو, اگر میں نے صحیح فیصلے کیے جو قرآن کے مطابق تھے, جو حضور کے حکم کے مطابق تھے, فاعینونی, تو تم سب کھڑے ہو کر میرے دست و بازو بن جانا. اور اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے میرا ساتھ دینا. اور آگے فرمایا وَإِن زَغَتُ، اور اگر میں کہیں پر میرا پاؤں بہ گیا اور میں کوئی ایسا فیصلہ کرنے لگ گیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے خلاف ہے، فَقُومُونِ، اس وقت مجھے ہاتھ پکڑ کے راستے پر لے آنا، اس وقت مجھے ہاتھ پکڑ کے راستے پر لے آنا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ کا یہ فیصلہ اس بات کی طرف، اور یہ خطبہ اس بات کی طرف اجازت دیتا ہے کہ اسلام میں ایسا کوئی قانون، دنیاوی کوئی قانون یا سماجی کوئی قانون یا معاشرتی کوئی قانون اللہ رب العالمین کی جانب سے اجازت نہیں ایسے قانون کو ایجاد کرنے کی جو رسول کے قانون سے ٹکرا جائے، متصادم ہو جائے. اور اسی کو سورہ حجرات کے اندر نبی کی امارت کے حوالے سے، نبی کی حیثیت کے حوالے سے، نبی بحیثیت سیاسی امیر ہونے کے، نبی حیثیت پیغمبر ہونے کے، نبی حیثیت رسول ہونے کے، اس حیثیت کو ہر جہت سے قرآن نے واضح کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خبردار زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ کے رسول سے آگے نہ جانا. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ان قرآن آیات کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آنے والے جمعے میں، وقت کیونکہ مختصر ہوتا ہے، آنے والے جمعے میں اس آیت کریمہ کے تحت اسلام کی جو سیاسی بنیادیں ہیں اور جن بنیادوں پر اسلامی ریاست کھڑی ہوتی ہے، اس کو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم اور اس کے علاوہ وہ ائمہ و ماہرین کہ جنہوں نے ان اصول کو ریاست کے مرتب کیا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بعض جاہل اور بعض کذاب یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس ریاستی اصول نہیں ہے. میں ان جاہلوں کو صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف ہماری فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں آپ، ہماری فقہ کی کتاب اٹھا لیں اور بتائیں، اس کے صرف انڈیکس اور فہرست کو پڑھیں آپ، اور مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اور اس کو مینشن نہیں کیا گیا وہاں پر. ہمارا فقہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، عبادات اور معاملات. عبادات میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ کے حق ہے، اور معاملات میں وہ ساری چیزیں آ جاتی جس کے لیے، جو انسان کے لیے ضروری ہے. اور آج اسلامی فقہ اور حنفی فقہ یہ ایسا فقہ ہے کہ اس کے اگر آپ فہرست کو دیکھیں گے تو حضرات گرامی، بچہ باپ کی پشت سے لے کر پیدا ہونے تک، پیدا ہونے سے بالغ ہونے تک، بالغ ہونے سے شادی کرنے تک، اس کی اولادوں تک، اس کی جوانی تک، اس کے بڑھاپے تک، اس کے کھانے پینے، چلنے پھرنے، رہنے کے حوالے سے ہزاروں شعبے جتنے بنتے، اس تک، یہاں تک کہ وہ مر جائے اس وقت تک، یہاں تک کہ وہ چھوڑ آئے اس وقت تک، اس پر اگر بیک وقت ساری زندگی پر کوئی کلام کرتا ہے تو اسلام کرتا ہے. اور اس کا بیان ثبوت ہمارا فقہ ہے. فقہ کی اگر آپ فہرست اٹھا کر دیکھیں، کوئی بندہ مینشن نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا کہ زندگی کے انسان کے اس شعبے پر، اس جذبات پر، اس احساس کے متعلق بات نہیں کی گئی ہے. تو یہ کس منہ سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی ریاست نہیں کھڑی ہو سکتی، اسلامی ریاست نہیں آ سکتی؟ سیدنا فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل پر اسی اسلامی ریاست کے تمام قانون کو نافذ کر کے دکھایا. آج اگر بدبختی سے اور بدقسمتی سے اسلامی ریاست ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارا گھر تو ہماری ریاست ہے. تو کم سے کم اس ریاست کے اندر ہم اس قانون کو لانے کی کوشش کریں جو قرآن و سنت عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.